مورخہ 27 اپریل سن 2009، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام جانان سومرو سندھ میں بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے صلہ رحمی.
علمی کیسے گھر
دکان نمبر 5 نز تبلیغی مرکز مدنی مسجد فاطمہ پلازا بلاک نمبر 7 فیڈرل بی ایریا کراچی. علمی کیسے گھر
فون نمبر 6822999، موبائل 0333217949.
علمی کیسے گھر پیش کرتا ہے. اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت، مکمل قرآن پاک، نعتیں، ہم اور نظمیں، اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ کروائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعین، اما بعد. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے ہمیں ایک زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے جس کا نام اسلام ہے. ہم مسلمان ہیں اور ہمارے دین کا نام اسلام ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا صرف ایک طریقہ ہے جس کا نام اسلام ہے. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ. جو اسلام کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا. جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، اس نے ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے اور پھر یہ اعلان کیا ہے کہ اگر تم اسلام پہ نہیں چلو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے واسطے اور ذریعے سے وہ دین ہم تک پہنچایا ہے. ہر نبی آنے کے بعد جب کچھ زمانہ گزرتا تھا تو اس کی زندگی لوگ بھول جاتے تھے، اس کے نام بھی بھول جاتے تھے. یہ ہمارا نبی اکیلا ہے جو 1400 سال گزر گئے ہیں، لوگ اس کی زندگی بھی نہیں بھولے، اس کا نام بھی نہیں بھولے، اس کی سیرت بھی نہیں بھولے. یہ اللہ کی حفاظت ہے کہ اللہ نے صرف ایک حبیب بنایا، اس کی ہر چیز کو اللہ نے زندہ رکھا اور باقی رکھا ہے. تو آپ نے اپنی زندگی میں شادی کی، نکاح کیا، اپنی بیٹیوں کا بھی کیا، اپنا بھی کیا. ہمیں زندگی گزارنے میں سہولت ہو گئی، آسانی ہو گئی. عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی، تو ان کے امت کو شادی کرنے کے لیے اپنے نبی سے کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے. ہمارے نبی نے خود بھی شادی کی، اپنی بیٹیوں کی شادی کی، اپنے صحابہ کی شادیوں میں شرکت فرمائی. تو ہم یہ شاہد کے نکاح کے لیے جمع ہیں، لیکن مختصر سارے دین کی بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں، ایک عبادت اور ایک اچھے اخلاق. سارا دین جو 30 سپارے قرآن ہے اور کوئی 10 لاکھ حدیث ہے، یہ سارا دین دو باتیں ہیں. ایک ہم اللہ کے بندے بنے اس کی عبادت کے ساتھ، اور ایک ہم اچھے انسان بنے لوگوں کی خدمت کے ساتھ. سارے دین میں بے شمار چیزیں ہیں، لیکن ساری چیزوں کو جمع کروں تو دو باتیں ہیں. ایک عبادت کہ میں اللہ کے آگے سر جھکاؤں، سارے گاؤں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی مرد کوئی عورت جس نے کلمہ پڑا ہے وہ بے نمازی نہ ہو. تو اللہ کو جب آدمی تلاش کرتا ہے اور اللہ کو ڈھونڈتا ہے تو اس کے لیے نماز سب سے بڑا عمل ہے. سجدے میں سر رکھنا یہ سب سے بڑا عمل ہے، اس کے بغیر آج تک کوئی اللہ کو نہیں پا سکا. اور نماز اتنی ضروری چیز ہے کہ اسلام کی تاریخ میں ایک کربلا کی جنگ ہوئی ہے، شاید قیامت تک ایسا واقعہ دوبارہ نہ پیش آئے اور اتنا بڑا ظلم شاید دوبارہ نہ ہو کہ آل رسول اور اہل بیت کے سر پر اور گردنوں پر تلواریں چل رہی تھیں اور دنیا کا سب سے پاک خون زمین پہ گر رہا تھا. نماز کا وقت ہو گیا. ادھر 72 امام کے ساتھی ہیں, ادھر 3000 کتوں کا ایک لشکر ہے جو جمع ہے. تو لڑتے لڑتے ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا. تھوڑی دیر کے بعد یہ سارا مجمع شہید ہو گیا. ابھی عصر کا وقت داخل نہیں ہوا تھا کہ امام حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے, خود بھی شہید ہو گئے. تو اب اگر یہ ظہر کی نماز نہ پڑھتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا, جنت تو ویسے ہی کھل گئی تھی. اللہ تعالیٰ امام حسین کو تھوڑی سی نیند آئی تو ایک دم بیدار ہو کر کہنے لگے, ابھی اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھا ہے, فرما رہے تھے بیٹا میں تمہیں لینے آیا ہوں. تو اب اگر نماز نہ بھی پڑھتے تو کیا حرج تھا, لیکن اس سے زیادہ تیز دھوپ تھی اور ادھر سے 3000 انسانوں کے تیر نکل رہے تھے اور نیزے تھے اور تلواریں تھیں, اور ادھر کل پیچھے 52 آدمی رہ گئے تھے, 20 شہید ہو گئے تھے, پیچھے 50 جمع 2 52. تو امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا نماز پڑھو نماز پڑھو, اور اپنے ایک سردار سے کہا زہیر سے کہ جاؤ شمر سے کہو تھوڑی دیر کے لیے لڑائی بند کرو, ہمیں نماز پڑھنے دو. تو شمر نے جا کے, زہیر رضی اللہ عنہ نے جا کے شمر سے کہا جنگ بند کرو, نماز پڑھنی ہے. وہ کہنے لگا ہم جنگ بند نہیں کریں گے, ہم لڑیں گے, ہم مریں گے. تو انہوں نے واپس آ کے کہا جی وہ کہتے ہیں ہم جنگ بند نہیں کریں گے. تو پھر امام صاحب نے فرمایا تم ایسا کرو, آدھے ان کے ساتھ لڑائی کرو آدھے نماز پڑھو. تو 26 آدمی 3000 سے لڑتے رہے اور 26 نے اللہ اکبر کر کے نماز شروع کر دی. پانی بھی کوئی نہیں کہ وضو کریں, شاید اپنے خون سے ہی وضو کر رہے تھے کہ خون ہی خون تھا سارے بدن سے, اور مٹی بھی کوئی نہیں تھی کہ وہ اٹھا کے تیمم کر سکیں. بہرحال تیمم کیا, اور کسی کا ہاتھ کٹ چکا ہے, کسی کا پاؤں کٹ چکا ہے, کسی کے کمر میں تیر ہے, کسی کی پسلی میں تیر ہے, کسی کے سینے میں تیر ہے, اور خون پانی کی طرح بہ رہا ہے, اور اللہ اکبر یہ عجب نماز پڑھی گئی ہے. تو تمہارے گاؤں کے کیا نام ہے؟ تو جنان سومرو والے اذان ہو اور 2 آدمی نماز پڑھنے جائیں اور 98 مسجد میں نہ جائیں تو یہ اللہ کو کیسے جواب دیں؟ اللہ کے رسول کے سب سے پیارے حسن اور حسین, سب سے محبوب ہستیاں اور جنت کے سردار. اللہ کے نبی نے کہا میرے بیٹے حسن اور حسین جنت کے سردار ہیں, وہ تو نماز چھوڑتے نہیں. اور یہ سومروں کا کہہ دیا اللہ بخشن, اللہ بخشے سی, اللہ بخشے سی. تو اللہ غفور الرحیم, تو یہ ہمیں شیطان نے دھوکا دیا ہے. پھر ان 26 آدمیوں نے نماز پڑھ کے آ کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے. پھر دوسرے 26 نے جا کے نماز پڑھی اور اسی طرح پڑھی ہے کہ خون ہی خون ہے اور اللہ اکبر, اور سجدوں میں سبحان ربی العالی. یہ ایسی نماز 1400 سال میں شاید ہی کسی موقع پر پڑھی گئی ہو. یہ بتایا گیا کہ جو جنت کے سردار ہیں وہ بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے, تو یہ سومر والے کیسے نماز چھوڑتے ہیں, اور ان کے لیے کیسے گنجائش ہے کہ اللہ اکبر کے بعد حی علی الصلاہ, آ جاؤ نماز کے لیے, آ جاؤ نماز کے لیے. یہ دن میں 5 دفعہ اذان اور 10 دفعہ اعلان, آ جاؤ آ جاؤ. تو پھر صرف 2 آدمی مسجد میں جائیں, نہ کوئی بوڑھا جائے, نہ کوئی جوان جائے, نہ کوئی وڈیرا جائے, نہ کوئی ہاری جائے, تو یہ کتنا بڑا ظلم ہو گیا. کتنی بڑی ہم نے اپنے اوپر زیادتی کی ہے کہ اللہ کے بلانے پر ہم اس کے گھر نہیں گئے ہیں. تو بھائیو سب سے پہلی بات جو اسلام میں ہے, جس سے آدمی اللہ کو راضی کرتا ہے, وہ عبادت ہے. عبادت, اور عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے, کہ نماز کے بغیر اللہ کا نہ تعلق ملتا ہے نہ اللہ راضی ہوتا ہے. تو پھر دوسری چیز ہے اچھے اخلاق. ہمارے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ نے 2 باتیں فرمائی تھی, 2 باتیں. الصلاہ, میری امت جنان سومرو والو نماز نہ چھوڑنا, نماز نہ چھوڑنا. سندھ والو, پنجاب والو, بلوچستان والو نماز نہ چھوڑنا. میں سندھ بھی سارا پھرا ہوں، بلوچستان بھی پھرا ہوں، پنجاب بھی پھرا ہوں، سو میں دو تین آدمی نمازی ہیں، باقی کوئی مسجد کو نہیں جاتا۔ اور کتنے دیہات دیکھے جن میں ایک مسلمان بھی نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، ایک بھی کوئی۔ اور سب سے پہلا سوال اللہ کے دربار میں موت کے بعد آخرت اور حشر میں نماز کا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا میری امت نماز نہ چھوڑنا۔ دوسرا کیا کہا؟ وما ملکت ایمانکم، اپنے اخلاق اچھے کرنا اور اپنے ملازم، اپنے نوکر، اپنے ہاری، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کی مزدوری نہ کھا جانا، ان کی محنت نہ کھا جانا، ان پہ ظلم نہ کرنا، ان پہ زیادتی نہ کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں۔ کہ سارا دین دو چیزوں سے مکمل ہوتا ہے، ایک عبادت جو میں اللہ کے آگے سر جھکاتا ہوں، ایک اچھے اخلاق جس میں میں لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، ان کے سامنے میں چھوٹا بن جاتا ہوں اور ان کے دل ان کو تکلیف پہنچانے سے بچتا ہوں، ان کو دکھ دینے سے بچتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا جب مزدور تمہارے پاس مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اس کے ہاتھ میں رکھ دو۔ کتنا حق بتایا ہے مزدور کا اور غریب کا کہ جب وہ مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کے ہاتھ میں اس کے پیسے دے دو، تاکہ وہ اپنے بچوں کے لیے روٹی لے کر جائے، اپنے بچوں کے لیے خوراک لے کر جائے۔ تو دو باتیں ہیں، ایک عبادت، ایک اخلاق، کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ محبت، حسن سلوک، درگزر اور معاف کرنا، یہ ہماری عادت بن جائے اور یہ ہماری فطرت بن جائے۔ ہم گالی کے مقابلے میں گالی نہ دیں، دعا دیں، اور ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کریں، معاف کریں۔ یہ دو چیزوں سے جا کر دین مکمل ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے، چلو بھائی اس پہ جھوٹا پرچہ ڈال دو، اس کو جیل میں ڈال دو، تو کتنے لوگ ہیں جو پنجاب کی جیلوں میں، سندھ کی جیلوں میں جھوٹے کیس کی وجہ سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں؟ یہ ظلم ہے۔ صرف اتنا ظلم نہیں کہ اس کو قتل کر دو، یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ کسی کی مزدوری نہ دو، کسی کا حق نہ دو، کسی کو جھوٹے پرچہ میں ڈال کے اسے جیل میں ڈال دو، یہ بھی بڑا ظلم ہے، یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے۔ کہ تم اپنے باپ کے ساتھ بدتمیزی کرو، ماں کے ساتھ بدتمیزی کرو، اپنی بیوی کے ساتھ برا سلوک کرو، اپنے بھائی سے سلام دعا نہ کرو، یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ تو اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاق، ایک عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے، روزہ بھی رکھنا ہے، پیسہ ہو تو زکات بھی دینی ہے، حج بھی کرنا ہے، قرآن بھی پڑھنا ہے، تلاوت بھی کرنی ہے۔ اچھے اخلاق میں، اچھے اخلاق میں ایک بات سب سے اعلیٰ درجے کی ہے کہ جو برا سلوک کرے اس سے اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں جو تمہیں سائیں کہے تم بھی سائیں کہو، جو تمہارے ساتھ ایسے کرے تم بھی ایسے کرو، یہ اخلاق نہیں۔ اخلاق ہی ہیں کہ جو تمہیں گالی دے تم اس کو دعا دو، جو تمہیں برا کہے تم اس کو اچھا کہو، جو تم پر زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ اس کے بدلے میں اللہ کے نبی کا فرمان ہے میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اچھے اخلاق میں اعلیٰ درجے کی چیز ہے کہ جو برا کرو اس کے ساتھ اچھا کرو، کسی کی برائی مت کرو، کسی کا حق مت کھاؤ، کسی پہ ظلم مت کرو، ماں باپ کے بے ادب مت بنو، بھائی بھائی آپس میں لڑو مت، زمینوں پہ لڑتے ہیں، چیزوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ رشتہ داری کا بڑا حق ہے، تم اپنی حق چھوڑ دو اللہ سے، میں اللہ سے تمہیں حق لے کر دوں گا۔ تو اچھے اخلاق میں سب سے جو اعلیٰ درجے کی چیز ہے وہ حیا ہے، حیا۔ اور حیا، حیا جو سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے اخلاق میں، وہ نکاح سے پورا ہو جاتا ہے۔ جب کوئی آدمی مرد عورت کا نکاح ہو جاتا ہے تو اس کا حیا مکمل ہوتا ہے، حیا مکمل ہوتا ہے، اخلاق مکمل ہوتے ہیں، اس سے دین پورا ہو جاتا ہے۔ تو ابھی ہم شاہد کے نکاح کے لیے آئے ہیں، یہ حیا کے مکمل ہونے کا سب سے بڑا عمل ہے۔ جس معاشرے میں نکاح نہیں رہتا وہاں زنا شروع ہو جاتا ہے، جب زنا ہوتا ہے تو پھر اللہ کے عذاب آتے ہیں، پھر زمینوں کی برکتیں اٹھ جاتی ہیں اور ہوائیں بدل جاتی ہیں، موسم بدل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے سے پوچھا گیا کہ اماں جان زلزلہ کیوں آتا ہے زلزلہ؟ تو اللہ تو حضرت عائشہ نے فرمایا جب زنا عام ہو جاتا ہے اور شراب پی جاتی ہے اور گانا بجانا عام ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ زمین پہ زلزلہ لے آتا ہے. معاشرے میں اگر زنا ختم ہو تو اس کا سبب ہے کہ نکاح آسان ہو, نکاح سادگی کے ساتھ ہو. تو نکاح جتنا عام ہوگا زنا اتنا کم ہوگا, نکاح جتنا مشکل ہوگا زنا اتنا آسان ہوگا. جب زنا زیادہ ہوتا ہے تو زمین آسمان کا نظام خراب الٹا چل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے فیصلے ہوتے ہیں. پھر کسی کا بھی نکاح مالدار کا ہو غریب کا ہو, اس کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے جس سے اس کا گھر آباد رہے گا وہ یہ زبان کا میٹھا بول ہے اور درگزر ہے اور معاف کرنا ہے. اگر خاوند اپنی بیوی کے مزاج کا خیال کرتا ہے اور اس کو عزت دیتا ہے, اور بیوی اپنے خاوند کے مقام کا خیال کرتی ہے اور اس کو عزت دیتی ہے تو یہ گھر ہمیشہ آباد رہے گا اور اس میں ہمیشہ خوشیاں رہیں گی. اگر مرد اپنی بیوی کے ساتھ بدتمیز ہے یا عورت اپنے خاوند کی قدر نہیں کرتی ہے تو اس گھر میں کبھی آبادی نہیں ہوگی, اس میں ہمیشہ لڑائی رہے گی. اور میاں بیوی کی لڑائی یہ اتنا خوفناک کام ہے کہ شیطان روزانہ اپنا دربار سجاتا ہے, پھر وہ شیطانوں سے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو. تو ایک شیطان کھڑے ہو کے کہتا ہے جی میں نے نماز نہیں پڑھنے دی, وہ اسے کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا. ایک کہتا ہے میں نے شراب پلوائی, اس کو کہتا ہے تم نے کوئی زیادہ بڑا کام نہیں کیا. دوسرا شیطان کہتا ہے میں نے زنا کروایا, اس کو بھی کہتا ہے یہ کوئی بڑا کام کوئی نہیں. تو ایسے وہ کہتا ہے جی میں نے چوری کرائی, میں نے زنا کروایا, میں نے شراب پلائی, میں نے جوا کھلوایا, میں نے یہ کروایا. تو شیطان کہتا رہتا ہے نہیں نہیں یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں. تو ایک شیطان کھڑا ہوتا ہے لنگڑا شیطان, وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے جی میں نے آج میاں بیوی کو لڑا دیا ہے. تو شیطان کہتا ہے شاباش, اصل کام تو کر کے آئے. پھر اس کو اپنے پاس بلاتا ہے, پھر اس کو گلے سے لگاتا ہے, پھر اس کو اپنے برابر میں بٹھاتا ہے. وہ کہتا ہے اصل کام تم نے کیا ہے. کہ جب میاں بیوی لڑتے ہیں تو اولاد بھی تباہ ہو جاتی ہے اور خاندان بھی تباہ ہو جاتا ہے. تو میرے عزیز و میرے بھائیو, گھر کی آبادی اور گھر کی خوشی وہ اس سے نہیں ہے کہ بہت سارے پیسے گھر میں ہوں اور زیور ہو, کپڑا ہو, بڑی زمینیں ہوں, اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے. خوشی اس وقت ہوتی ہے جب خامد کی کمی کو بیوی برداشت کرے اور بیوی کی کمی کو خامد برداشت کرے. ایک دوسرے کی کمیوں کو جب برداشت کرتے ہیں تو اس پر اللہ تبارک و تعالی اس گھر میں خوشیاں لے آتا ہے. اور میاں بیوی کی لڑائی میں اگر صلح ہو جائے تو یہ اتنا بڑا عمل ہے. قرآن کی ایک آیت اسی مضمون پر اتاری گئی ہے. دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا, مرد طاقتور ہوتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے, اس لیے ہمیشہ زیادہ ظلم مردوں کی طرف سے ہوتا ہے, عورتوں کی طرف سے بہت کم ہوتا ہے. کہ عورت چاہے سندھ کی ہو, پنجاب کی ہو, بلوچستان کی ہو یا سرحد کی ہو, اس پہ زیادتی بہت ہوتی ہے اور اس پہ ظلم پوری دنیا میں پھرا ہوں, جس عورت پہ ہمیشہ زیادتی ہی زیادتی ہے. عورتوں کی طرف سے بھی ہوتی ہے لیکن وہ تھوڑی ہے, مردوں کی طرف سے زیادہ ہے. کیونکہ طاقت مرد کے ہاتھ میں ہے, عورت کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, تو وہ مظلوم ہوتی ہے, پستی رہتی, سہتی رہتی. اللہ کے نبی نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو, بدترین انسان وہ ہے جو بیوی کو مارتا ہو, جو اپنی ساری عزت تمہارے حوالے کر دیتی ہے, تھوڑی سی بات پہ اس کو مارنے لگ جانا, تھوڑی سی بات پہ اس کو گالیاں دینا, اس کے ماں باپ کو گالیاں دینا. یہ ہمارا رواج ہے کہ ہم بیوی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں, اپنی بیوی کو ذلیل کرتے ہیں. جس نے اپنی سب سے بڑی چیز عزت ایک بول پہ تمہارے حوالے کر دی, اور ماں باپ نے اپنے ہاتھوں سے بیٹی تمہارے حوالے کر دی, اسی کے ماں باپ کو ذلیل کرتے ہیں اور اس سے اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں کہ ہم نے ان کو رگڑا دے دیا ہے. یہ انسانیت نہیں بھائی, نہ یہ اسلام ہے نہ یہ انسانیت ہے. یہ بہت جہالت کی بات ہے کہ جو تمہارے بچے پال رہی ہے اور تمہارے بچوں کے لیے وہ خود بوڑھی ہو جاتی ہے، تم چھوٹی سی بات پہ اس کو ذلیل کر دو، اس کو گالیاں دینے لگ جاؤ، اس پہ ہاتھ اٹھاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے کہا وہ کوئی انسان نہیں ہے جو اپنی بیوی کو مارتا ہو، اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو۔ اور یہ میں بات بتا رہا تھا کہ دو میاں بیوی میں جھگڑا ہو، تو خاوند کے دل میں خیال آیا، مسجد میں بیٹھے تھے، کہ میں ابھی گھر جاؤں گا اور اپنی بیوی کو ماروں گا، اس کی پٹائی کروں گا۔ اللہ تو خیال کا پڑھنے والا ہے، تو ابھی وہ صحابی اپنی جگہ بیٹھا ہوا ہے، مسجد سے باہر نہیں گیا کہ اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا اور ایک آیت آئی، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ اے ایمان والو، میاں بیوی میں اولاد میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کو ختم کرنا ہے، اس کو زیادہ نہیں کرنا، فاحذروہم، اس کو ختم کرنا ہے، اس سے بچنا ہے، اس کو بڑھانا نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو مارنا شروع کر دو، تمہیں غصہ آئے اور تم بیوی کو ماں بہنوں کی گالیاں دینا شروع کر دو، یہ تم نے اپنا دین ضائع کر دیا، اپنا دین تم نے برباد کر دیا۔ سب سے پہلے جب اللہ مجھے بلائے گا نا، آپ کو بلائے گا، اور ایسے سامنے ترازو ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی اس کی نیکیاں بھی تولو، اس کے گناہ بھی تولو۔ تو نیکیوں میں سب سے پہلے جو چیز رکھی جائے گی، اور گناہوں میں جو سب سے پہلے چیز رکھی جائے گی، زنا اور شراب اور ڈاکہ اور قتل، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں، نماز چھوڑنا، روزہ چھوڑنا، زکات نہ دینا، یہ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ اور ادھر نماز، تہجد، ذکر، تلاوت، حج، عمرہ، یہ کتنے بڑی نیکیاں ہیں، اور تبلیغ اور اللہ کے سامنے رونا، یہ کتنے بڑے عمل ہیں، صدقات، خیرات، یہ کتنے بڑے عمل ہیں۔ لیکن سب سے پہلی نیکی جو اللہ تعالیٰ کہے گا لاؤ بھائی رکھو تارے جمیل کے ترازو میں رکھو، وہ کیا ہوگی؟ وہ بیوی اور بچوں سے اچھا سلوک، وہ سب سے پہلے تولا جائے گا۔ اور سب سے پہلے گناہ کون سا تولا جائے گا؟ بیوی اور بچوں سے غلط سلوک کرتا تھا، نہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرتا تھا، نہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، یہ بھی جرم بنے گا، اور اس کو دوسری طرف رکھا جائے گا۔ باقی گناہ بعد میں رکھے جائیں گے، باقی نیکیاں بعد میں رکھی جائیں گی۔ اپنی بیوی سے اچھا سلوک یہ اتنا بڑا عمل بنے گا قیامت کے دن کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے، اور اپنی بیوی سے برا سلوک یہ اتنا بڑا گناہ بنے گا کہ اس کو سب سے پہلے تولا جائے۔ تو بھائیو، ہمارا معاشرہ سندھی ہو یا پنجابی ہو، عورت پہ بڑی زیادتی ہوتی ہے، بہت بدتمیزی ہوتی ہے، کیونکہ دین نہیں سیکھا ہوا، دین سمجھا ہوا نہیں ہے، دین پڑھا ہوا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آئے تو ساری، اے ایمان والو تم نے ہو جائے گا، اونچ نیچ ہو جائے گی، یہ جنت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ ہوتا رہتا ہے۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے صلح کرنی ہے، لڑائی نہیں کرنی، بات کو ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم کرو؟ انتعفو وتصفحو وتغفرو، ایک تو اس بات پہ مٹی ڈال دو، اس کو چھپا دو، یعنی اس بات کو بڑھنے نہ دو۔ ہوتا کیا ہے، شاید عزیز سے کوئی سخت بات ہو گئی، وہ یہ کہہ رہا تھا، اس کی بیوی سے کوئی سخت بات ہوگی، وہ یہ کہہ رہی تھی، پھر ایک بات اور ساتھ ملا دیں گے، ساتھ اپنی طرف سے ملائیں گے، پھر اس کو بڑھاتے 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 دونوں میاں بیوی کو لڑا کر، پھر خوش ہوں گا، دیکھا کیسے لڑا دیا ہے۔ ایسا بہت بڑا طبقہ موجود ہے مردوں کا، عورتوں کا، جو آپس میں لڑائیاں کرواتے ہیں اور خود خوش ہوتے ہیں، یہ اللہ کی نظر میں اتنے ذلیل ہیں جیسے تمہاری نظر میں پاخانہ اور پیشاب ذلیل ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا تم ایسا کرو، تین کام کرو، ایک اس بات کو ختم کرو، پھر اس سے دل صاف کرو، پھر ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تو کیا ہوگا اگر میاں بیوی آپس میں کسی بات پہ کوئی تکرار ہو گیا، پھر دونوں نے صلح کر لی، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس پر میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ صرف نماز پہ گناہ معاف نہیں ہوتے، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ میں اشارہ ہے کہ تم صلح کرو، میں تمہارے پچھلے سارے گناہ معاف کروں گا۔ یہ میرے بھائیو اتنا بڑا عمل بنتا ہے میاں بیوی کا، آپس میں محبت سے رہنا، اور کسی وجہ پہ کوئی جھگڑا ہو جائے تو صلح کر لینا، یہ اتنا بڑا عمل بنتا ہے، کہ اس پر اللہ پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو آپ سب بھائیوں سے کہتا ہوں, اس کو بھی کہتا ہوں کہ محبت اور سلوک یہ کسی گھر کا سب سے بڑا سرمایہ ہوتا ہے. گھر نہ زمینوں سے آباد ہوتے ہیں, نہ جائیداد سے آباد ہوتے ہیں, نہ سونے چاندی اور زیور سے آباد ہوتے ہیں. غریب ہو یا مالدار ہو, ہر گھر کی آبادی وہی زبان کے میٹھے بول کے ساتھ. تم کسی کو بے عزت کر دو, پھر اس کو سونے کا ہار پہنا دو, اس کے دل میں خوشی کوئی نہیں ہوگی. دل خوش ہوتا ہے اچھے سلوک سے, اور دل زخمی ہوتا ہے برے سلوک سے. تو زبان کا میٹھا بول صدقہ ہے. زبان کا میٹھا بول یہ غریب کر سکتا تو اللہ نے فضل کلمۃن طیبہ, فضل کلمۃن طیبہ. تو اللہ کے نبی نے کہا تم میٹھا لہجے میں بول دینا, یہ بھی صدقے کا ثواب لکھا جائے گا. کتنی بڑی بات. یہ سارے سومرو سارا سندھ روزانہ ہزاروں صدقے کر سکتا ہے کہ جب بولے میٹھا بول بولے, گالی نہ دے, غیبت نہ کرے, چغلی نہ کرے. اور ایک آدمی بول نہیں سکتا ہے, اس کو بولنے میں شرم ہے, تو اللہ کہنے میں نے کہا صرف کسی کو ہنس کے دیکھ لو تو یہ بھی صدقے کا ثواب. وابتسام کا فی وجہ اخی کا صدقہ. ایک آدمی کو شرم آتی ہے مجھے بولا نہیں جاتا, اسے باہر نہیں. اچھا تم نہیں بول سکتے ہو, مسکرا کے دیکھو, تو اس پر بھی صدقے کا ثواب. تو بھائیو اسلام بڑا خوبصورت طریقہ زندگی ہے, جو حقوق بتاتا ہے, جو راستے بتاتا ہے. اسلام شادی کی اجازت دیتا ہے دو کی چار کی, لیکن عدل کے ساتھ. اگر عدل نہیں کر سکتا پھر ایک کرے, حقوق کی رعایت نہیں کر سکتا پھر ایک کرے. تو بہت خوبصورت ہمیں طریقہ زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے, جس میں ایک حصہ اللہ کا ہے جو نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ہے. اللہ کا ہم سے یہ مطالبہ نہیں ہے کہ تم پچاس نمازیں پڑھو, جب آپ پانچ پڑھو. پانچ دن میں پانچ نمازیں کوئی زیادہ نہیں ہے. سال میں ایک مہینہ روزہ رکھو بس, سولہ سال کھاؤ, اور سو روپے میں صرف ڈھائی روپے مجھے دے دو بس. تمہاری گندم تو کٹ گئی ہوگی, ہماری کٹ رہی ہے, تمہارے پاس سو من گندم آ گئی ہے, تو پانچ من غریب کو دے دو بس, باقی پچانوے گھر لے جاؤ. تمہارے پاس ہزار من گندم آئی ہے تو اس میں پچاس من تمہارا نہیں ہے, غریب کا ہے, وہی اس کے گھر پہنچا دو. ساڑھے نو سو من گھر لے جا, تیرا دانا دانا پاک ہو جائے گا برکت والا. اگر یہ پچاس من تو نے نہ دیے کہ میرے اوپر قرضہ ہے, میں کیسے دوں, میرے اوپر تو قرضہ چڑھا ہوا ہے, میں نے بینک کا قرضہ دینا ہے, تو پچاس من سے تو تیرا قرضہ نہیں اترے گا, لیکن تیرا رزق سارا ناپاک ہو جائے گا. پچاس من ہزار میں سے, ہزار میں سے پچاس من. جو ہم سے پہلی امتیں تھیں ان کی زکات زیادہ تھی, ان سے اللہ سو روپے پہ دس روپے مانگا کرتا تھا کہ دس ہمیں دو, نوے گھر لے جاؤ. ہم سے ڈھائی روپے مانگتا ہے, ڈھائی مجھے دے دو, ساڑھے ستانوے گھر لے جاؤ. اور ان کھیتیوں میں صرف بیسواں حصہ مانگتا ہے کہ بیس من انیس من گھر لے جاؤ, ایک من فقیر کو دے دو. تو یہ جتنے ہیں نا ذمہ دار بڑے, ان کو شیطان کہتا ہے تمہارے اوپر قرضے چڑھے ہیں, تم کہاں سے دو گے, پہلے اپنے قرضے اتارو پھر دو. تو وہ غریب کا حصہ کھا جاتا ہے. یہ تو مزدوری کھا جاتے ہیں, یہ تو اللہ کا حق ہے. ہاں مزدوری کھانے سے رزق ناپاک ہو جاتا ہے. مزدوری رکھ, ہاری کو اس کا حق نہ ملا تو دانا دانا سیاہ ہو جائے گا, اور دانا دانا بے برکت ہو جائے گا, اور اس میں سے زکات نہ نکلی. ایک پیسے کی زکات ہے جو روپے کی شکل میں, ایک ان فصلات کی زکات ہے جو غلے کی شکل میں. یہ جتنا اللہ نے دیا ہے اس میں سے بیسواں حصہ نکالو اور جاؤ غریبوں کو ڈھونڈو اور ان کے گھر پہنچاؤ کہ بھائی اللہ نے مجھے ہزار من گندم دی ہے, دو ہزار من گندم اللہ نے مجھے دی ہے, یہ سو من غریب کا ہے, آ جاؤ بھائی. پت بنائے, ایک میں نیت کی کہ میں نے اس میں عشر نہیں دینا, دوسرے پلاٹ میں نیت کی کہ جو ضیاء الحق کا عشر ہے وہ دینا ہے, تیسرے میں نیت کی جو اللہ کا عشر ہے وہ دینا ہے. اس نیت کے ساتھ انہوں نے کپاس کو لگایا. سب سے زیادہ اس پلاٹ میں سے کپاس نکلی جس میں اللہ کا بنایا ہوا عشر نکالنے کی نیت کی تھی, وہ سب سے زیادہ نکلی. اس سے کم ضیاء الحق والا عشر اور اس سے کم جس میں یہ نیت تھی کہ میں نے دینا ہی کوئی نہیں. تو یہ سارا علاقہ ذمہ داروں کا ہے, آئے بھی ہوئے ہیں, میں سب کو سنا رہا ہوں کہ بخیل نہ بنو, ظالم نہ بنو, غریب کو اس کا حق دے کر زیادہ دو تو واپس دس گنا ہو کے تو فوراً واپس آئے گا, اور بے شمار گنا ہو کے اللہ کے خزانوں میں جمع ہو جائے. اور جو دعا دیں گے وہ اس کے علاوہ ہو, کسی غریب کو کپڑا پہنا دو جب تک اس کے جسم پر وہ کپڑا رہتا ہے, اس کپڑا دینے والے کے لیے ایک فرشتہ نیکیاں لکھتا رہتا ہے, لکھتا رہتا ہے, لکھتا رہتا ہے. تو اسلام دو چیزوں کا نام ہے, ایک اللہ کا حق, ایک بندوں کا حق. اللہ کے نماز کے بغیر بھی معافی کوئی نہیں, سارے سندھ میں سخاوت کی دیگیں چڑھا دیں اور گھر گھر میں پیسے کی بارش کر دی. اگر نماز نہیں پڑھتا تو یہ سب مردود ہو جائے گا. نماز تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کا حق کھا جاتا ہے تو یہ اس کی نمازیں مردود ہو جائیں, اس کی نماز اسے بچا نہیں سکتی. کسی کے چار آنے 25 پیسے کھا گیا تو 700 نمازیں دینی پڑیں گی اللہ کے دربار. تو بھائی جیسے مال کا حق ایسے عزت کا بھی حق ہے, جیسے مال کی چوری ہے عزت کی بھی چوری ہے. اگر میں نے کسی کو ماں بیٹی کی گالی دی تو میں نے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. کوئی میرے گھر سے گندم چرا کے لے جائے میں اسے تو چور سمجھتا ہوں, لیکن میں نے کسی کو گالی دے دی تو میں اپنے آپ کو چور نہیں سمجھتا کہ میں نے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈالا ہے. تو یہ دو طرح کی ظلم ہے, ایک مال کا ایک عزت کا. نہ عزت کے ظالم بنو نہ مال کے ظالم بنو تو تمہیں اللہ اتنا دے گا تمہاری نسلیں نہیں سنبھال سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین صرف نماز کا نام نہیں, روزہ حج زکات کا نام نہیں, ادھر عبادت جو اللہ سے ملاتی, ادھر حقوق العباد جو لوگوں سے ملاتے ہیں. جس میں میں کہہ رہا تھا کہ اگر تمہیں بولنا نہیں آتا تو میٹھا بول نہیں سکتے تو مسکرا کے دیکھ دو, یہ بھی صدقہ ہے. اور اللہ نے رزق دیا ہے تو خرچ کرو, جس کا آخری درجہ زکات 2.5%, اور مال ہے اور فصلات میں ہے 20واں حصہ, کہ اس میں 20 کا 1 من تلاش کرو پہنچاؤ, اس کو اللہ لوٹا کر اللہ آپ کی زمینوں میں برکت دے گا, موسموں میں برکت دے گا. لوگوں کی فصلیں طوفان سے خراب ہوں گے, تم پہ طوفان نہیں آئے گا. ہمارے دوست تھے سردار ظہور خان لغاری رحمت اللہ علیہ, ہماری جماعت میں چلتے تھے, ان کا علاقہ ڈیرہ غازی خان چوٹی اور اس کے پیچھے یہ پہاڑ ہیں, فورٹ منرو کے پہاڑ ہیں. جب بارشیں زیادہ ہوں تو پہاڑوں سے پانی آتا ہے, جیسے سیلاب بنتا ہے اور ساری فصلوں کو بہا کے لے جاتا ہے. تو ان میں یہ جو ظہور خان تھے یہ اپنی پورا عشر ادا کیا کرتے تھے. تو اس سال ہوئی بارشیں اور اوپر سے طوفان آیا پانی کا, اور یہ سامنے جا رہا ہے, یہاں ان کے 100 ایکڑ کپاس لگی ہوئی ہے, 100 ایکڑ کپاس لگی ہوئی ہے. وہ پانی یوں آیا اور جب ظہور خان کی زمین آئی تو اس نے یوں منہ موڑا, یوں رخ موڑا, اور یوں ہوتا ہوا 100 ایکڑ کو چھوڑ کر پھر آگے ہر شہر تباہ کر کے چلا جا. پورے علاقے میں سارے لغاریوں کی ایک بوٹا اللہ تعالیٰ نے اکھاڑ دیا, اور ظہور خان کا ایک پتا بھی نہیں گرا کہ وہ اللہ کا حق دیتا تھا. اللہ نے پانی کو کہہ دیا ادھر سے ہٹ جا, یہ میرے غریبوں کا خیال کرتا ہے. تو یہ ہماری فصلوں کو بیماریاں لے جاتی ہیں, موسم لے جاتا ہے, وہ ہم برداشت کرتے ہیں, لیکن شیطان ہمیں 20واں حصہ نہیں دینے دیتا کہ میرے اوپر تو قرضہ ہے, میرے تو خرچے بہت زیادہ ہیں, میں کہاں سے ادا کروں. یہ ہمارے پنجاب میں بھی یہ ہوتا ہے, تمہارے سندھ میں بھی یہ ہوتا ہے, بلوچستان سرحد میں تو ویسے ہی ذمہ دار اتنا کوئی نہیں ہے, لیکن جہاں ہے وہاں شیطان کا یہ چکر ہے کہ وہ اللہ کے غریب بندوں تک حق نہیں پہنچانے دیتا. اپنا جتنا مرضی خرچ کر لیں غریبوں پہ خرچ کرنے کے لیے ہاتھ بند ہو جاتا ہے. یہ ساری اخلاق کی چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے مختصر وقت میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کرنا, جانی حقوق بھی, مالی حقوق بھی. اللہ کسی کو رزق دے تو خود امام زین العابدین رضی اللہ عنہ, حضرت امام حسین کے ایک ہی بیٹے, 4 بیٹے تو کربلا میں شہید ہو گئے, 1 بیٹے بچے تھے جن سے آپ کی نسل چلی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت رزق دیا, بعد میں بہت رزق دیا. جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی کمر پہ دیکھا نشان تھے جیسے مزدور بوریاں اٹھاتے ہیں, تو کمر پہ نشان پڑ جاتے ہیں. تو ان کی کمر پہ نشان تھے بوریاں اٹھانے کے, غسل دیتے ہوئے پتہ چلا. تو سارے لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یہ تو دین دنیا کے بادشاہ تھے, تو یہ مزدوروں کا نشان ہوتا ہے, یہ یہاں کیسے ہے؟ تو پھر پتہ چلا ان کے خاص خادم سے کہ 100 گھروں کا خرچہ اٹھایا ہوا تھا. 100 گھروں کو خود بوریاں رات کو بھرتے تھے اور اپنی کمر پہ اٹھا کر جاتے تھے اور ان کے گھر میں پھینک کے آ جاتے تھے. مرتے دم تک کسی کو نہیں پتا چلا کہ ہمیں کون خرچہ پہنچاتا تھا. تم میں کوئی ذمہ دار کسی کو 100 روپے بھی دے تو سب اگر نا یہ 100 روپے دے رہا ہوں دکھاتا ہی ہوں, 100 روپے 100 روپے کی تو چائے نہیں سنگھی, تو ویسی چائے بڑی کی تھی, 100 روپے سے تو اس کی چائے بھی پوری نہیں ہوتی. تو امام زین العابدین 100 گھروں کا خرچہ اٹھاتے رہے اور مرتے دم تک کسی کو پتہ نہ چلا. تو یہ سارے حقوق ہیں میرے بھائیو جس سے زندگی خوبصورت بنتی ہے. اور یہ نکاح ہے تو اس نکاح کے لحاظ سے میں نے بات کی, یہ ہمارا اپنا بچہ ہے, اچھے اخلاق سے گھر آباد ہوتے ہیں, اچھے اخلاق سے, میٹھے بول سے, درگزر کرنے سے, سختی سے نہیں, بد اخلاقی سے نہیں. ہمارے نبی گھر میں اتنے اچھے اخلاق والے تھے کہ آپ حضرت عائشہ کو آٹا گوند کے دیتے تھے, کہ ان کی عمر چھوٹی تھی تو ان کو آٹا گوندنا اتنا اچھا آتا نہیں تھا, تو ہمارے نبی خود آٹا گوند کے کہتے تھے میں تمہیں گوند کے دیتا ہوں تم روٹی پکاؤ. یہ تمہارا نبی تھا اپنے گھر میں. اور اپنے گھر میں جھاڑو خود دیتے تھے, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے, اپنی بیوی سے نہیں کہتے تھے میرے کپڑے دھو کے دے, اپنے کپڑے خود دھوتے تھے. یہ وہ پاک زندگی ہے جو اللہ کے نبی نے گزاری ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ حبشی آپس میں کھیل رہے ہیں, میں نے یہ تماشا دیکھنا ہے. تو آپ اپنے دروازے کے آگے کھڑے ہو گئے, پردہ بنایا, اپنے جسم سے پردہ بنایا, ان کو پیچھے کھڑا کیا اور حضرت عائشہ دیکھتی رہیں. جب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں بھرا تو آپ کھڑے دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے. جب انہوں نے کہا بس تو پھر آپ وہاں سے پیچھے ہٹے. یہ آپ کے اخلاق تھے گھر میں. ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول کیسے تھے, تو دوسرے صحابی نے کہا ہر وقت غمگین رہتے تھے, ہر وقت فکر مند رہتے تھے. یہی بات ایک صحابی نے حضرت عائشہ سے پوچھی کہ اللہ کے نبی کیسے تھے, تو انہوں نے کہا ہر وقت ہنسنے والے تھے, ہر وقت مسکرانے والے تھے. جب گھر میں ہوتے تھے ہنسنے والے مسکرانے والے, جب باہر ہوتے تھے تو فکر مند اور غمگین بن. ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہے تھے حضرت عائشہ صاحب, آپ نے اپنے صحابہ سے کہا تم سارے آگے چلے جاؤ, تو سارے صحابہ چلتے چلتے غائب ہو گئے, اب نظر کوئی نہیں آ رہے. تو آپ نے اما عائشہ سے کہا حضرت عائشہ میرے ساتھ دوڑ لگاؤ گی؟ کون کہہ رہا ہے کعبہ قوسین والا, کون کہہ رہا ہے مقام محمود والا جس کے توفیل یہ کائنات بنی, جس کے توفیل آج ہم چلنے والے ہیں, جس کی برکت سے جنت کا دروازہ کھلے گا. عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کبھی لگاؤں گی. حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑ لگائی. حضرت عائشہ فرماتی ہیں ان دنوں میں میرا جسم پتلا تھا تو میں اللہ کے نبی سے آگے نکل گئی, آپ پیچھے رہ گئے. پھر کچھ سال گزرے تو ایک جہاز سے واپس آ رہے تھے, تو اللہ کے نبی نے سارے صحابہ سے کہا تم آگے چلے جاؤ, سب آگے چلے گئے تو پیچھے صرف ہم دو رہ گئے. تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ تو ہاں جی لگاؤں گی. کہا اس وقت میں ذرا موٹی ہو گئی تھی, تو پھر جو دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی مجھ سے آگے نکل گیا, میں پیچھے رہ گئی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اب بدلہ ہو گیا ہے, پہلے تم جیت گئی تھی آج میں جیت گیا, تو یہ بدلہ ہو گیا. یہ کیوں کیا ہے کہ میرا نبی دیکھ رہا تھا آنے والے وقتوں میں میری امت عورتوں پہ زیادتیاں کریں گے, ظلم کریں گے, اور اس کو کہیں گے ہم بڑے مرد ہیں, ہم بڑے غیرت والے ہیں. یہ جہالت ہوگی. تو انسانی جان کے حقوق ہیں, عزت کے حقوق ہیں, مال کا حق ہے. مال کا حق ہے, اللہ رزق دے تو غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو جا کے پہنچاؤ. ایک تو فرض حق ہے جو میں نے ابھی بتایا ہے, ایک اس کے علاوہ ہے وہ جتنا مرضی خرچ کر, اس کی کوئی حد نہیں ہے, جتنا مرضی خرچ کرو. لیکن یہ یاد رکھو, جتنا اللہ کو دو گے اللہ واپس کرے گا. کسی شریف آدمی کا قرضہ چڑھ جائے, وہ دعائیں مانگتا ہے, اللہ میرا قرضہ اتروا. بزرگوں سے کہتا ہے, حضرت دعا کرو میرا قرضہ اتر جائے, کوئی وظیفہ بتاؤ میرا قرضہ اتر جائے. تو اللہ سے بڑا کوئی غیرت والا ہے؟ جب اس سے قرضہ دو گے تو وہ کم از کم 10 گنا کر کے تو یہاں واپس کرے گا, تو آگے پھر جتنا چاہے واپس کرے. من يقرض الله قرضا حسنا فيضاعف له اضعافا كثيرا. عزت کا حق کیا ہے؟ کہ کسی کا دل نہ دکھاؤ, کسی کو ذلیل نہ کرو, اس کی غیبت نہ کرو, اسے گالی نہ دو. ماں باپ کا حق کیا ہے؟ کہ ان کے آگے میت بن جاؤ, کہ ان کے آگے اف بھی نہ کرو. لا تقل لهما اف. بیوی کا حق کیا ہے؟ کہ وہ تمہاری خاطر ماں چھوڑ کے آ گئی, باپ چھوڑ کے آ گئی, بھائی چھوڑ کے آ گئی, بہنیں چھوڑ کے آ گئی, گھر چھوڑ کے آ گئی, سہیلیاں چھوڑ کے آ گئی, کتنے زخم اٹھا کے تمہارے گھر میں آئی ہے. تو اس کو اتنی محبت دو کہ اس کے سارے زخموں پہ دوا لگ جائے, مرہم لگ جائے, اور وہ خوش تمہارے گھر میں زندگی گزارے. اس کو امتحان میں نہ ڈالو کہ یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیوں نہیں کیا, یہ کیا کر رہی ہو, یہ کیا کر رہی ہو. بھائیو, اپنے گاؤں کی فضا محبت کی بناؤ, الفت کی بناؤ, آپس میں لڑائی نہ کرو, جھگڑے نہ کرو, نفرتیں نہ پھیلاؤ, اور اپنی مسجد کو آباد کرو. سومرو جنان سومرو کا کوئی بچی بچہ چھوٹا بڑا مالدار غریب بے نوازی نہ رہے. نہیں آتی سیکھو, نہیں آتی سمجھو, اور ایک دوسرے سے کوئی آپس میں کھٹپٹ ہے معاف کرو, درگزر کرو. اور اپنے ماں باپ زندہ ہیں تو ان کے پاؤں دھو کر جنت کا راستہ بتاؤ, ہمارے جنت کا راستہ بناؤ. ہمارے نبی نے فرمایا, اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے لیے مصلی پہ ہوتا اور سورۃ فاتحہ شروع کر چکا تھا اور میری ماں مجھے بلاتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا, جی اماں جی نماز پھر پڑھوں گا. یہ ماں باپ کا مقام ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا, جس نے ایک دفعہ ماں باپ کو صبح محبت کی نظر سے دیکھ لیا, فوراً اس کے لیے جنت میں دو دروازے کھول دیے جاتے. تو بھائیوں کا حق ہے کہ ایک ماں کی چھاتی کا دودھ پیا ہے. زمین پہ نہ لڑو, جائیداد پہ نہ لڑو, رشتوں پہ نہ لڑو. خون کے رشتے بڑے طاقتور ہیں, یہ نہیں ٹوٹ سکتے. ان کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے لیے ہر نقصان برداشت کرو, لیکن اپنے بھائی سے منہ نہ موڑو, اس سے قطع تعلق نہ کرو, اس سے بد کلامی نہ کرو, اس کی سہ جاؤ. سلا رہنے پر اتنا رزق ملتا ہے کہ کئی کئی نسلیں اس کو اٹھاتی رہتی. تو عام طور پر بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں زمین پر, حصوں پر, جائیدادوں پر, رشتوں پر, اور کچھ بھی نہ ہوتا, اس نے مجھے یہ کہا تھا, اس پر ہی لڑائی شروع ہو جاتی. معاف کرو, درگزر کرو. بھائی کا بڑا حق, رشتوں کا بڑا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. ایک صحابی نے آ کر کے, یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا, کوئی بخشش کا؟ تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی مر گئی. کہا تیری خالہ زندہ ہے؟ کہا جی. کہا جا اس کی خدمت کر, معاف ہو جائے. یہ رشتوں کا حق آپ کو بتا رہا ہوں. تو صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے, خاندان آباد رہتے ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر ایک جگہ کے لوگ کتنے ہی نافرمان ہوں, اگر ان کی آپس میں محبت ہے اور ایک دوسرے کا احترام ہے, تو اللہ ان کا رزق بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے, بڑھاتا رہتا ہے. تو آپ اس سارے علاقے کو مثالی بنا دو, محبتیں قائم کرو, نفرتیں مٹھاؤ. جو یہاں کے ذمہ دار ہیں وہ مثالی ذمہ دار بنا, غریبوں کو ان کا حق دو, مزدور کی مزدوری اس کی محنت سے بھی زیادہ دو, تو تمہارے ساتھ برکتوں کا نظام چلے گا. تم کہو گے, یا اللہ میری فصل کو بارش کی ضرورت ہے, اللہ عین بادل تمہاری دعاؤں سے بھیج. تم کہو گے, یا اللہ میری فصل پک گئی ہے, بارش کو ہٹا دے, تمہاری دعاؤں پہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو ہٹا دے. تو یہ ماحول آپ اپنے علاقے میں قائم کرو کہ یہاں کے غریب یہاں کے ذمہ داروں کو دعائیں دیں, یہاں کے وڈیروں کو دعا دیں کہ ہمارے لیے بڑی رحمت ہیں, ہمارا حق ملتا ہے, اور پسینہ خشک ہونے سے پہلے ان کی مزدوری ان کے گھر میں پہنچاؤ, تو واپسی کی برکتیں تم خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے. تو نیت کرتے ہو نا بھائی سارے, ایک تو اللہ کو بھی راضی کرنا ہے, آج کے بعد نماز نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے نا بھائی, وعدہ کرتے ہو؟ میرے ساتھ نہ بھی کیا ہو اللہ سے تو کیا کہ نہیں کیا, لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, محمد رسول اللہ بھی پڑھا ہوا ہے نا, کہو کلمہ پڑھو سارے. اب یہ تو وعدہ تو اللہ سے ہے کہ عالم نماز نہیں چھوڑیں گے, تو میری تو کوئی حیثیت نہیں, میں تو خالی یاد کرا رہا ہوں. تو جتنے آپ آئے بیٹھے ہو, کم از کم آپ نے آج کے بعد کوئی بے نمازی نہ ہو, تمہیں نہیں آتی بس شروع کر دو اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے سیکھو کہ اللہ کے گھر جانا تمہارا شروع ہو جائے. اور یہ جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے, اگر آپس میں لڑے ہوئے ہو کوئی, اللہ کرے کوئی بھی نہ ہو, تو اس سے صلح کر لینا, معافی مانگ لینا, جو معافی مانگنے میں پل کرتا اس کا درجہ بڑا ہو جاتا ہے. ایک دفعہ ایک حضرت علی کے بیٹے ہیں, ان کا نام ہے محمد, یہ دوسری بیوی سے ہیں, فاطمہ سے تو دو ہوئے حسن حسین, یہ ہیں, ان کی ماں کا نام ہے حنفیہ. تو امام حسن اور ان میں آپس میں کوئی کھٹ پٹ ہو گئی, تو انہوں نے امام حسن کو خط لکھا, میں حنفیہ کا بیٹا ہوں, تو فاطمہ کا بیٹا ہے, اگر میں نے معافی مانگنے میں پہل کی تو میرا درجہ بڑھا ہو جائے گا, تو مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ تجھ سے آگے ہو, تو فاطمہ کا بیٹا ہے, تو جب میرا خط پہنچے تو مجھے منانے کے لیے آ جا, ورنہ میں آ جاؤں گا تو تیرا درجہ چھوٹا ہو جائے گا. تو جب حضرت حسن نے بھائی کا خط پڑھا تو انہوں نے جوتا بھی نہیں پہنا اور ننگے پاؤں بھاگ پڑے اور جا کر اپنے بھائی کے گلے لگ. کتنا ادب ہے سبحان اللہ, کہ مجھے معافی مانگنے میں کوئی ذلت نہیں, تو میرا بڑا بھائی میں تیرا چھوٹا ہوں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں نے پہل کر لی تو میرا درجہ بڑا ہو جائے گا, پھر مجھے شرم آتی ہے کہ میرا درجہ تجھ سے آگے ہو اور تم مجھ سے پیچھے ہو, تو جب میرا خط پہنچے تو مجھے منانے کے لیے آ جا. تو جو آپ میں سے کوئی کھٹبٹ ہے جو پہل کرے گا اس کا درجہ بڑا ہو جائے گا, ایک دوسرے کو معاف کرو, ایک دوسرے سے درگزر کرو, تو تمہاری محبت بھی ایک بڑا عمل ہے جو تمہیں جنت میں پہنچائے گا. اس کی نیت کرتے نا بھائی, سن 2000 میں ہم آئے تھے, ہماری جماعت تھی, سارے سندھ میں تقریباً سفر کیا تھا, ادھر وہ مٹھی تک گئے تھے. اس سفر میں یہ ٹنڈو محمد خان نے, اس کے دادا نے ہمارے ناشتے پر دعوت کی, شاہد کے دادا نے. تو ٹنڈو محمد خان کے ایک مسجد میں تھوڑا سا بیان بھی کیا اور پھر ناشتہ تھا, تو میں نے اس کو دیکھا وہاں, تو اس کو مجھے کسی نے تعارف کروایا کہ یہ عبد الخالق صاحب کا پوتا ہے. تو میں نے اس سے پوچھا, تم عالم بننا چاہتے ہو؟ اس نے کہا دل تو کرتا لیکن ماں باپ مانتے نہیں. تو جب ہم ناشتے پر بیٹھے تو میں نے اس کے دادا سے کہا کہ آپ سے ایک درخواست کرنی, تو انہوں نے فرمایا جی حکم کریں. میں نے کہا یہ بچہ ہمیں دے دو, اس کو میں دین پڑھاؤں گا. تو انہوں نے فرمایا کہ سائیں یہ ڈاکٹر بنے گا, اس کا باپ بھی ڈاکٹر ہے. تو میں نے کہا ابا ڈاکٹر بن جائے بیٹا عالم بن جائے تو دونوں طرف کام ہو جائے گا. تو اس کے دادا نے کہا سائیں یہ ڈاکٹر بن کے بھی دین کا کام کرے گا. تو میں نے ان سے کہا آپ مجھے سچ سچ بتاؤ, اگر میں ڈاکٹر ہوتا مجھے ناشتے کی دعوت دیتے؟ آپ تو مجھے باہر پھٹے پہ بٹھاتے, تو ادھر انتظار کرو. تو آپ نے جو مجھے ادھر دعوت دی ہے اس لیے بھی ہے کہ یہ دین کا عالم ہے, اس لیے تو نہیں ہوئی کہ میں کوئی ڈاکٹر ہوں, میں نے بھی ڈاکٹری چھوڑ کے علم پڑھا ہے. تو پھر یہ ہنس پڑے, انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے اب لے جاؤ. تو ان کی نیت خلوص, آج 9 سال کے بعد یہاں اللہ نے آنا لکھا تھا اور اس بچے کے مقدر میں علم لکھا تھا کہ بہت نیک بچہ بنا, بہت اچھا علم والا بنا, بڑی عالی صفات ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ایسی نیک اولاد عطا فرمائے. تو ہم اس لیے اگر میں نے یہ ان سے وعدہ کیا تھا کہ جب اس کی شادی ہوگی میں خود آ کے اس کا نکاح پڑھاؤں گا, تو میں نے یہ سارا لمبا سفر جو کیا ہے وہ صرف اس بچے کے اس نکاح میں شرکت کے لیے کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کا گھر آباد رکھے. تو آپ سارے بھائی نے نیت کر دی نا بھائی, ایک تو نماز نہیں چھوڑنی, ٹھیک ہے, ایک آپس میں لڑائی نہیں کرنی, اور یہ کام بڑے آسان ہے. اب تبلیغ میں جاؤ, ہر مہینے 3-3 دن کی جماعتیں بناؤ اور اللہ کے راستوں میں پھرو تو انشاءاللہ آپ کا دین بھی سلامت ہو جائے گا, دنیا بھی سلامت ہو جائے گا. تو سارے ابھی جو اجتماع ہو رہا ہے 26 مئی سے, اس سے آپ اپنے علاقے سے جماعتیں بنا کے جاؤ, اجتماع میں شرکت کرو, اور وہاں سے آگے وقت بھی لگاؤ تو اس کی بھی سارے بھائی نیت رہے زیادہ چلو, ٹھیک ہے جی. الحمد للہ وکفا وسلم علی عباده الذین اصطفى, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اعظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤنہ, وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی. زینب بنت نور احمد, اچھا وہ انتقال کر گئے, ان کی جگہ کون ہے؟ آپ, آپ کیا ہیں؟ آپ بچی کے ماموں ہیں؟ اچھا ٹھیک, اچھا تمہارے بھی ماموں. مار کیا ہے؟ یہ تو ایک لکھا ہوا ہے, وہ دو تو کرو. مہر حیثیت کے مطابق ہونا چاہیے. ہاں بھائی شاہد عزیز, میں نے زینب بنت نور احمد مرحوم کو 2 تولے مہر معجل کے تمہارے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی محمد کما انت اہلہ, وصل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. اللہم اجمعہما علی خیر, و اسعد جدہما, و بارک فی نسلہما, و اصلہم و اصلہ ذات بینہم, و الف بین قلوبہم, وأخرج منهما ذرية صالحة طيبة, واجمعهما على خير, واجمعهما على خير, وأخرج منهما البغضاء والشحناء والحسد والبغض, وألف بين قلوبهم, وحبب بعضهم إلى بعض. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم, ونعوذ بك من شر ما تعلم, ونستغفرك لما تعلم, انك علام الغيوب. يا الله ان دونوں میں برکت عطا فرما, رحمت عطا فرما, خاندانوں میں جوڑ پیدا فرما, الفت و محبت کو پروان چڑھا. آپس کی یا اللہ عداوتیں اور دوریاں یہ ختم فرما, اور نیک اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا, اور جاندین کے لیے خیرات کا برکات کا سبب بنا, اور ہر قسم کے شرور سے اور ہر قسم کے فساد سے اور ہر قسم کی اللہ اندر باہر کی تکلیفوں پریشانیوں سے محفوظ فرما. جتنا مجمع آیا ہوا ہے ہم سب کو اپنے فضل و احسان سے قبول فرما, اور ہم سب سے تو راضی ہو جا. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. مبارک ہو جی, کدھر گئے آپ کے دادا؟ مبارک ہو, مبارک ہو جی, مبارک ہو جی, ماشاء اللہ بہت خوشی ہوئی.
مورخہ 27 اپریل 2009, حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بامقام جانان سومرو سندھ میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا صلہ رحمی.
علمی کیسے گھر, دکان نمبر 5, نزد تبلیغی مرکز مدنی مسجد, فاطمہ پلازا, بلاک نمبر 7, فیڈرل ڈی ایریا, کراچی. علمی کیسے گھر,
فون نمبر 6822299, موبائل 0333217949.
علمی کیسے گھر پیش کرتا ہے, اب آپ کو کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں, اب آپ اپنے موبائل میں اپنی پسندیدہ تلاوت, مکمل قرآن پاک, نعتیں, حمد اور نظمیں, اسلامی و قدرتی مناظر یہاں سے ڈاؤن لوڈ